شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. درود محمد وعلى آله. سامعین، ایام شہادت شہزادی کونین دختر حضرت محمد مصطفیٰ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور اسی مناسبت سے ہم نے شہزادی کونین کے اس خطبے کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں ہم نے کل بھی آپ کے سامنے شہزادی کونین کے اس عظیم خطبے سے کچھ نکات آپ کی سماعت کی نظر کیے تھے، اور انشاءاللہ آج بھی جیسے کہ وعدہ کیا تھا اسی خطبے سے کچھ اور نکات آپ کی سماعت کی نظر کریں گے. بغیر کسی مقدمے کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا، یہ وہ عظیم الشان خطبہ ہے کہ اگر جو تاریخ میں خطبہ فدق کے نام سے معروف ہے، لیکن در حقیقت اہل بیت علیہم السلام جو دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، توجہ فرمائیے گا. میں نے کسی موقع پر کسی مجلس میں کہا تھا کہ شیعہ قوم دنیا کے سب سے امیر ترین قوم ہے، تو کہنے لگے کہ مولانا اگر سب سے امیر ترین قوم ہے تو پھر نماز جمعہ کے بعد مسجد جعفریہ میں چندے کا اعلان کیوں ہوتا ہے، انجمن والے شبیداری کے لیے چندہ کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ اگر امیر ترین قوم ہوتی تو پھر ڈونیشن نہ لیا جاتا، خود بخود سارے کام ہو جاتے. تو میں کہ اس بات کو تھوڑا سا کسی اور زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. شیعہ قوم دنیا کی کائنات کی سب سے امیر ترین قوم ہے. کہیں گے کیسے مولانا؟ میں نے کہا اس لیے کہ خدا کے پاس جتنی بڑی دولت تھی وہ شیعہ قوم کے پاس موجود ہے. ایک دولت قرآن کی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور ایک دولت اہل بیت کی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس سے بڑی اور دولت خداوند عالم کے پاس نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں خدا نعوذ باللہ عاجز ہے, نہیں, خدا نے ایک نظام بنایا ہے, نظام خلقت ہے, نظام ہدایت ہے. اس سے بہتر نظام ہدایت ممکن اور متصور نہیں ہے اس کائنات میں. اور وہ قرآن ایک نظریہ اور کانسٹیٹیوشن کی صورت میں, اور اس کا عملی نمونہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں. تو اہل بیت دنیا اور آخرت کے ولایت تکوینی کی نگاہ سے مالک اور با اختیار ہیں. کہ جو آپ کو ہمارے یہاں غلو کا عنصر نظر آتا ہے کہ جناب حضرت علیہ السلام کو نعوذ باللہ الوہیت کا درجہ دیا جاتا ہے, خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے, یہ ولایت تکوینیہ سے متصادم ہے. اسلامی روایات آیات قرآنیہ کی روشنی سے متصادم ہے. ہم ولایت تکوینیہ کے جب قائل ہیں, بہرحال ولایت تکوینیہ کیا ہوتی ہے یہ کسی اور موقع کے لیے. اہل بیت کے پاس خداوند عالم کی دی ہوئی قدرت و اختیار کتنی ہے, کہاں تک ہے اس کا دائرہ اختیار, کہاں تک ہے, پوری ایک بحث ہے. میں ابھی اس تفصیل میں وارد ہونا نہیں چاہتا, لیکن جب ولایت تکوینی کہہ دی تو ولایت تکوینی کا اصل ماخذ و منبع خداوند عالم کی ذات ہے. اللہ رب العزت ولایت تکوینی و تشریح کا حامل ہے, اور اسی کے ذیل میں اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام اس ولایت تکوینی یا تشریح کے مالک اور حامل ہوتے ہیں. تو اگر دنیا اور آخرت کی ولایت تکوینی کی نگاہ سے زاویے سے یہ تمام اختیار رکھتے ہیں, تو پھر جناب زہرا کا مہاجر انصار کے درمیان جا کر فدق جیسی ایک زمین اور یا اس باغ کو حاصل کرنے کا سوال کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر دنیا کے حریص نہیں تھے, اگر دنیا کے غلام نہیں تھے, اگر دنیا کی محبت نہیں تھی, اگر ولایت تکوینی کے حامل تھے, اگر ولایت تشریح کے حامل تھے, اگر خداوند عالم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال لیا تھا, تو پھر جناب زہرا کا بھری مسجد میں جا کر فدق کو حاصل کرنے کا سوال کرنا, گفتگو کرنا, مکالمہ کرنا, بحث کرنا, آیات قرآنی کو بطور دلیل استعمال کرنا کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا بھائی, اگر دنیا کے غلام نہیں تھے, دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی, تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ بی بی بھرے مجمع میں جا کر باغ فدق کا مطالبہ کرتی ہیں؟ در حقیقت فدق جو کچھ بھی تھا, میں ابھی اس کی تاریخی زاویوں سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں, بہرحال ایک باغ تھا اور باغ کی کچھ حدود تھی, اور وہ آتِ ذی القربٰ حقہ کی آیت کے مطابق رسول اکرم نے خداوند عالم کے حکم سے جناب زہرا کو دیا تھا, اور اس کی آمدنی جناب زہرا کے گھر کے اخراجات کے لیے اور مسلمین کی رفع و بہبود اور فلاح کے کاموں کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی. تو یہاں پر بی بی کا یہ مطالبہ کرنا در حقیقت باغ فدق کی زمین یا چند میووں یا چند درختوں کے لیے نہیں تھی, توجہ فرمائیے گا, بلکہ بی بی در حقیقت اپنے اوپر خاندان رسالت کے اوپر ہونے والے ظلم, آیات قرآنی کے خلاف ہونے والے عمل کے لیے احتجاج کی صورت میں تھا, نہ کہ چند باغوں کے لیے, نہ کہ چند میووں کے لیے, نہ کہ چند درختوں کے لیے بی بی جا کے گڑ گڑا کر ایسے پس انسانوں سے سوال کریں, نہیں, بلکہ در حقیقت بی بی کا یہ احتجاج, بی بی کا آیات و قرآنی کے ذریعے سے استدلال کرنا در حقیقت خاندان نبوت پر ہونے والے ظلم کے خلاف ایک احتجاج تھا. اور بی بی آنے والی دنیا تک, رہتی دنیا تک اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتی ہیں, توجہ فرمائیے گا, رہتی دنیا تک مورخ لکھے گا کہ جناب فاطمۃ الزہرا باغ فدق کے لیے بھی گئی تھی. یہ بھی کا لفظ بھی اس لیے میں نے کہا کہ اس خطبے میں اور بہت سے پہلو شامل ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم الشان خطبہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں 20 سے زیادہ آیات قرآنی کو شہزادی کونین نے اپنے خطبے میں استعمال کیا. کون زہرا؟
جو نبوت کی گود میں پلی ہے؟ کون زہرا جو آیات قرآن کی چھاؤں میں جس نے زندگی گزاری ہے؟ کون زہرا جس نے نبوت کے سائے میں زندگی گزاری ہے؟ ایک ایک آیت کو لے کر برجستہ اس کے مقام، اس کے شان نزول، اس کے حکم، اس کے مقید، اس کے مخصص، اس کے عام، اس کی تقلید کو جانتے ہوئے، تفسیر کے قواعد کو جانتے ہوئے، اپنے خطبے میں ذکر کر کے مسلمانوں کے ذہنوں پر پڑے ہوئے دبیز پردوں کو ہٹانا چاہتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جو قرآن کے سائے میں جس نے پرورش پائی ہے۔ قرآن کو ان سے بہتر اور کون جانتا ہے؟ خود اسی خطبے میں جناب زہرا نے استدلال کیا ہے ماجر انصار کے مجمع میں کہ تم اس سے زیادہ جانتے ہو قرآن کیا ہے، تم اس سے زیادہ جانتے ہو قرآن کا مقید کیا ہوتا ہے، مخصص کیا ہوتا ہے، کون سی آیت عام ہوتی ہے، کون سی آیت خاص ہوتی ہے، خاص کو عام کیسے بنایا جاتا ہے، عام آیت کو خاص کیسے بنایا جاتا ہے، ایک حکم دوسرے موضوع پر کس طرح لاگو کیا جاتا ہے۔ میں بتاؤں گی، بنت محمد بتائے گی تمہیں، اس لیے کہ میں وہ زہرا ہوں، میں وہ فاطمہ ہوں جو قرآن کے سائے میں پلی بڑی ہوں۔ چنانچہ اگر اس خطبے کو خطبہ صدق کے بجائے اگر آپ خطبۃ الاسلام کے نام سے بھی یاد کریں تو بے جانا ہوگا، اس لیے کہ اس میں آپ نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ کل میں نے جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی حکم خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مفسدہ ہوتا ہے اور ایک مصلحت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چشمہ ہوتا ہے، چشمے کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے، سرچشمہ یعنی وہ سوراخ کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کو سرے چشمہ کہتے ہیں، یعنی جہاں سے چشمے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ احکام حرام، واجب، مستحب اور سنت یا مباح، جو کچھ بھی ہیں، جو خداوند عالم نے شریعت محمدی میں ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، واجب کی اتباع کریں، حرام سے بچیں، مکروہ سے بچیں، مستحب کو بجا لائیں، تو ان کے پیچھے یہ مصلحت ہے یا مقصد ہے۔ مصلحت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کی جتنی بھی خیر و خوبی، بھلائی اور بہتری ہے، ان سب کو مصلحت میں پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ اب جتنے بھی واجب کام ہیں یا جتنے بھی مستحب یا سنت کام ہیں، ان کے پیچھے یقیناً ایک ایسی مصلحت پوشیدہ ہے کہ انسانی حیات کی تمام خوبی، بھلائی، خیر، برکت سب کے سب اس میں پوشیدہ ہے۔ اسی طرح حرام، مکروہ یا ناپسندیدہ کام، اس کے پیچھے مفسدہ ہے، یعنی برائی ہے، یعنی خطرہ ہے، یعنی ضرر ہے، یعنی زیان ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس مختصر سے خطبے میں مختصر انداز سے فلسفہ احکام اسلامی کو بیان کر رہی ہیں، یعنی بیان کر رہی ہیں کہ نماز اگر ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، روزہ اگر ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، جہاد و حج کا فلسفہ کیا ہے۔ در حقیقت مختصر سے کلمات میں پورے پورے سمندر کو سمو دیا میری بیوی نے، اور یہ وہ عجیب خطبہ ہے کہ جس کو شیعہ سنی مورخی نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کے کچھ کلمات آپ کی نظر کروں۔ درود محمد و آل محمد پر۔ اگر ہمارے محترم بزرگ کی جگہ کوئی نوجوان یہاں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ بہرحال مناسب نہیں لگتا کہ ایک بزرگ شخصیت اٹھ کے پانی پیش کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی، یہ ان آیات میں ایسے ہے جس کی بیوی نے اپنے خطبے میں تلاوت کی، 20 سے زیادہ آیات بیوی نے اپنے خطبے میں پیش کی بطور استدلال، بطور دلیل، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50، افا حکم الجاہلیت تبغون، کیا تم دور جاہلیت کے زمانے کی طرح حکم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا فیصلہ، کیا تمہاری عدلیہ دور جاہلیت کے زمانوں پر قائم ہے؟
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, لیکن وہ قوم جو خدا کی آیات پر ایمان رکھتی ہے, پورا یقین رکھتی ہے, اس کے لیے تو صرف اور صرف سب سے بہتر حکم ہے خدا ہے جسے وہ اپنے لیے قبول کرتی ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس کی بیوی نے تلاوت کی. انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں میں بیوی کے خطبہ سے کچھ اور فقرے میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. میں بارہا کہہ چکا ہوں, اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا یہ کیا آپ کتاب لے کے ممبر پہ شروع ہو جاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز مجھے حفظ نہیں ہے وہ میں کتاب سے پڑھتا ہوں. اس کتاب کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جو ایک طالب علم ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں جب کسی بات کو نقل کرتا ہوں تو کس مصدر سے کس کتاب سے نقل کرتا ہوں. اپنی طرف سے میں کچھ بھی بنا کر جملے بنا کر بول کے چلا جاؤں, آپ بھی واہ واہ کر کے چلے جائیں, لیکن یہ بات نہ مجلس کو زیب دیتی ہے نہ باب مدینہ العلم کے ماننے والوں کو زیب دیتی ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ کتاب کا لانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم علم دوست افراد ہیں, ہم علم سے محبت کرتے ہیں اور باب مدینہ العلم سے محبت کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, لہذا میں کبھی بھی آر محسوس نہیں کرتا, جو چیز مجھے نہیں معلوم میں اس کو کتاب سے پیش کروں. دوسری بات یہ کہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے جو بات نقل کر رہا ہوں یہ کہاں سے نقل کر رہا ہوں. ایک جگہ میں مجلس سے خطاب کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے یقین ہے, اور میں نے ممبر پہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجلس کے بعد آپ مجھ سے آ کے نہیں پوچھیں گے مولانا آپ نے کہاں سے پڑھا, اس لیے کہ ہمیں سنا سنا کے اتنا سن کر دیا گیا ہے, بالکل سن کر دیا گیا ہے. جس طرح ایک ہمارے دوستوں کو کہتے ہیں کرنٹ افیئرس وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سنایا جاتے تھے ان سے کرنٹ لگ جاتا ہے, مجلس سنا سنا کے سن کر دیا ہمیں. بس آپ کا کام رونا ہے, روئیے, آنسو کو دھوئیے, آنسو کے ذریعے سے گناہوں کو دھوئیے اور چلے جائیے, بس آپ کا کام یہی ہے. نہیں, اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے, امام رضا کے خطبہ کا مطالعہ کیا جائے, امام حسین کے خطبہ کا مطالعہ کیا جائے, تو پتہ چلے گا کہ مجلس کا مقصد کچھ اور ہے, مجلس ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کا میں تمام کو تو نہیں پیش کر سکوں گا, صرف اور صرف چند فلسفہ احکام جو بی بی شہزادی کونین نے اپنے خطبے میں نقل کیے ہیں. فرماتی ہیں فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک, خداوند عالم نے ایمان کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر سکے. شرک وہ بیماری ہے جو انسان کی بنیادوں کو, انسانیت کو, انسانی اعمال کی بنیادوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے, اوپر سے لکڑی نظر آ رہی ہوتی ہے اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے. شرک ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے, انسان کی انسانیت کو اس طرح کھا جاتا ہے. تو فرماتی ہیں جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک, ایمان اس لیے ہے تاکہ مشرک اور مومن کا فرق واضح ہو سکے. اس کو فرماتی ہیں والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر, اور خداوند عالم نے نماز کو اس لیے تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم کبر و غرور و نخوت سے اپنے دامن کو بچا سکو. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ جو تم دو سجدے کرتے ہو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب تم پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس مٹی سے اٹھائے گئے ہو, اس کے بعد تم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہو, گویا تم دنیا میں آنے کے بعد گناہ کیا اور توبہ کی. اس کے بعد جب تم دوبارہ سجدے میں سر رکھتے ہو تو گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں واپس لوٹ کے جانا ہے. اس کے بعد جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو گویا تم اسی مٹی سے دوبارہ روز قیامت اٹھائے جاؤ گے. یہ ہے فلسفہ مولا کائنات کی, کہ جو انسان اس نیت سے سجدہ کرے خدا کی بارگاہ میں تو کبر و غرور اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا. مولا کائنات کہتے ہیں جس انسان کی ابتدا نہر البلاغہ کلمات قصار, جس انسان کی ابتدا ایک نجس پانی سے ہو اور جس کی انتہا بدبودار مردہ ہو تو وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا. کبھی انسان اپنی خلقت میں غور کرے, ایک نجس پانی سے پیدا ہوا آخر میں اس کا بدن گل سڑ کر بدبودار ہو جائے گا, تو ایسا انسان کبھی غرور نہیں کر سکتا. وجعل الصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر, نماز اس لیے ہے کہ تم کبر و غرور سے, تکبر سے دوری اختیار کرو. وزکاۃ تزکیۃ للنفس, اور زکات اس لیے ہے کہ تمہارا نفس پاک ہو سکے.
وَنِمَا عَنْ فِي الرِّزْقِ، اور تاکہ تمہارا مال زیادہ ہو سکے. اس کے بعد فرماتی ہیں وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا خلوص واضح ہو سکے. توجہ فرمائے، صبح سے شام تک خدا کے حکم سے اپنے منہ کو، اپنے شکم کو، اپنے فکر و خیال و ذہن و قلب کو گناہوں سے روکنا، کھانے پینے سے روکنا صرف اور صرف خدا کے لیے، یہ تمہارے خلوص کی نشانی قرار پائے گا. اس کے بعد فرماتی ہیں والحج تشدیدا للدین، اور حج کو دین کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کا طریقہ قرار دیا کہ دنیا بھر کے تمام افراد جن میں استطاعت مالی موجود ہے جمع ہو اور جا کر خدا کا حج بجلا. یہ حج کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹے سے جملے میں جن حضرات نے حج کیا ہے وہ بخوبی حج کی باریکیوں سے، اعمال کی باریکیوں سے واقف ہیں. جنہوں نے، جن کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج کی اور مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے جلد سے جلد. حج کے لیے ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ جب آپ پہنچ گئے، جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو آپ کا الٹا کاندھا، بایاں کاندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ نے حجر اسود کے مقام سے اپنا طواف شروع کرنا ہے. 7 چکر لگانے ہیں، جہاں سے پہلا طواف شروع کیا وہیں گھوم کر آئیں گے تو پہلا طواف ہوگا، پھر دوسرے طواف کی نیت ہوگی، 3, 2, 3, 4, 5, 7 طواف پورے ہوں گے. لیکن اگر دوران طواف آپ کا کاندھا کعبے کی سم سے ہٹ گیا تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. اگر ایک قدم زیادہ ہو گیا تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. اگر آپ اپنے مدار سے ہٹ گئے تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. کیوں اتنی باریکی رکھی ہے؟ کیوں اتنی توجہ رکھی ہے؟ خدا کہتا ہے تم اتنا پیسہ خرچ کر کے میرے گھر میں آئے ہو، دیکھو آج اس گھر کا طواف کر رہے ہو، کل جب اپنے اپنے ملکوں میں جانا، اپنی روز مرہ زندگی میں جانا، تو میرے ہر ہر حکم کو اپنی زندگی کا محور قرار دینا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مکے آ کے سارے مسلمان حاجی بن جاتے ہیں. اصل حاجی وہ ہے جو اپنے گھر جا کر، اپنے وطن جا کر حج کے تقاضوں کو پورا کرے، اصل حاجی وہ کہلائے گا. جس طرح ہم سب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو وہاں بڑے نیک بن جاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی ہوتی ہیں، جو قافلے میں لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں، کمک بھی کرتے ہیں، ان کی مساعدت بھی کرتے ہیں، لیکن واپس آنے کے بعد جیسے ہی سامان اٹھانے کی باری آتی ہے ایئرپورٹ پر تو یہ میرا سامان ہے، تیرا سامان، اپنا سامان لے کے آگے چلے گئے، کوئی بزرگ یا کوئی اور خاتون جو سامان نہیں اٹھا سکتے، تو یہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنی زیارت قبول ہوئی. زیارت، حج، یہ وہ اعمال ہیں کہ جس طرح حج میں شب و روز سے، ویسے ہی شب و روز اگر آنے کے بعد، ملک میں آنے کے بعد، شہر میں آنے کے بعد، گھر میں آنے کے بعد، ویسے ہی شب و روز آپ کے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کا حج بھی قبول ہوا ہے، آپ کی زیارت بھی امام کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہاں تک بیان کرنے کے بعد اب جناب زہرہ ولایت کی طرف آتی. کل کے مجلس آپ کے ذہن میں کس طرح ولایت کا دفاع کیا ہے. وَإِطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، فرماتی ہے اور ہماری اطاعت کو، ہم اہل بیت کی اطاعت کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک محکم نظام قرار دیا. نماز، روزہ، حج، زکات کے فوراً بعد جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ ولایت اہل بیت ہے. بنی الاسلام علی خمسن، یعنی بیوی کا یہ قول در حقیقت اس حدیث کی بنیاد پر قائم ہے. بنی الاسلام علی خمسن، اسلام 5 بنیاد پر قائم ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. اور اس کے بعد فرمایا ہم اہل بیت کی ولایت مانو دیا، اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں. اس لیے کہ ولایت اہل بیت ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے, جو روزے کو روزے کا درجہ دیتی ہے, جو حج کو حج کی طرح مقبول کراتی ہے. اگر اس ولایت اہل بیت کو نکال دیا جائے تو نہ نماز رہے گی, نہ روزہ رہے گا, نہ حج رہے گا, نہ زکات رہے گی, نہ دین رہے گا, نہ دین کا نظام رہے گا. وَإِطَاعَةً نِظَامًا لِلْمَلَّا, فوراً ہی 14-15 نقطہ جو شہزادی کونین نے اس بھرے نجمے میں جہاں پر باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی ہیں, باغ فدق میں کوئی ایک بہانہ تھا کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے ذیل میں بی بی در حقیقت نظام اہل بیت کی معرفی کرانا چاہتی تھی, شناخت کرانا چاہتی تھی, چاہتی تھی کہ پہچانو ہم اہل بیت کو. تم سمجھتے ہو کہ زہرا چند باغوں کے لیے, چند درختوں کے لیے, چند میووں کے لیے تمہارے پاس بھیک مانگنے آئے گے؟ نہیں, ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے آئے ہیں تاکہ تاریخ مورخ یہ لکھے کہ ایک گھنٹے تک یہ سے زیادہ یہ بیوی بنت محمد کھڑی رہی, اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہی, لیکن کوئی نہیں تھا جو مسلمانوں کے اس بھرے مجمع میں بیوی کی صدا پر لبیک کہتا. تاریخ نے لکھ دیا, حجت تمام کر دی. الفاظ ہے شہزادی کونین کی خطبے میں کہ میں نے حجت تمام کر دی ہے تم پر, اور تم نے اپنے لیے جس جہنم کا انتخاب کیا ہے تا قیامت رہتی دنیا تک تا ابد اس سے نہ نکل سکو گے. یہ ہے بی بی کا احتجاج, یہ ہے بی بی کا استدلال, یہ ہے بی بی کا خطبہ. وَإِطَاعَةً نِظَامًا لِلْعِلْمِ وامان للفرقہ, اور تمہیں تفرقے سے بچانے کے لیے, گروہوں میں بٹ جانے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری اطاعت کو تم پہ فرض کیا ہے. یہ ہے نظام اہل بیت. بہرحال اور بھی بہت سارے اس میں نکات ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی موقع کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50, افا حکم الجاہلیت تبغون, کیا دورے ہو جاہلیت کی طرح تم حکم کرنا چاہتے ہو, فیصلہ کرنا چاہتے ہو. ومن احسن من اللہ حکمن لقوم یوقنون, جو قوم خدا کی نشانیوں پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے صرف اور صرف حکم خدا کافی ہوتا ہے. یہ کب کہا بیوی نے, یہ آیت کب کوٹ کی ہے؟ کہ جب آپ نے خدا کی حمد و ثنا کی, جب آپ نے فرمایا انا بنت محمد, میں فاطمہ بنت محمد ہوں, تعرفوہ ابھی دون نسائکم, یہ میرے بابا ہیں تمہارے نہیں, یہ علی مرتضیٰ کے چچزاد بھائی ہیں, تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے امیر المومنین کی 8 صفات کو بیان فرمایا, مقدود فی ذات اللہ, مجتہد فی امر اللہ, مشمرا ناکحا ناصحا. وہ تمام 8 صفات میں کل بیان کر چکا ہوں ولایت کے دفاع میں. اس کے بعد جب گفتگو آگے بڑھی تو پھر آپ نے یہ آیت پیش کی, اور جب آپ نے اپنے اس کا تقاضا کیا ہے تو وہاں پر آپ نے اس آیت کو پیش کیا. فرماتی ہوں آئین کفکم, تم کہاں جا رہے ہو, تم نے کس راہ کا انتخاب کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ بین اظہرکم, کتاب خدا تمہارے درمیان ہے, اس کا حکم واضح ہے, اس کے احکامات واضح ہیں, اس کی روشنی تمہارے درمیان ہے, لیکن اس روشنی, اس کتاب, اس حکم خدا کے باوجود تم نے اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کیا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ سے بالکل الگ راستہ ہے. اس کو فرماتی ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ, جو دین الہی کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا, جو دین الہی کے علاوہ کسی اور دین کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا, اس سے اس کا حکم, اس سے اس کا دین, اس سے اس کی نماز, اس سے اس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے. یہ بی بی کا واضح اعلان ہے. اتنے سخت انداز میں بی بی نے خطاب کیا, کسی میں جرأت نہیں تھی کہ بی بی کے کلام کو بدا کر سکے, کسی میں جرأت نہیں تھی. جانتے تھے کہ فاطمہ بنت محمد ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب پشت در آگ لے کر آئے تھے کابل حسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں داخل ہوں گے, تو بی بی نے یہی کہا تھا, کیا تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا گھر ہے, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ رسول اللہ آتے تھے, تم نہیں جانتے کہ تم کس سے مخاطب ہو. لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے حق میں بد دعا کروں, اور میری بد دعا آنن
تمہارے حق میں مستجاب ہوگی، لیکن میں امت کے اتحاد کے لیے بد دعا نہیں کروں گی. یہ وہ گرانہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے درس زندگی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، کس طرح اتحاد امت کی خاطر. علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ بی بی کا احتجاج دیکھیے. کل میں نے کہا تھا اتحاد امت کے لیے اہل بیت کی کوششیں اگر ان کو سر مشق قرار دے تو امت میں نہ کوئی تفرقہ ہوگا نہ کوئی اختلاف ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت ہی ہیں جو نظام ملت ہیں، اہل بیت ہی ہیں جن کی اطاعت ہماری امت کی امت کے لیے راہ نجات ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی رائے حل قبول کریں گے تو پھر نہ ہم بچ سکیں گے نہ کوئی اور بچ سکے گا. یہاں پر شہزادی کونین نے علمی اختلاف توجہ دیجیے، علمی اختلاف کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی اس میں بحث کی گنجائش ہے. علمی اختلاف سے ڈینائی نہیں کیا، ابھی بھی نہیں، انکار نہیں کیا، کہا کہ ہاں میں علمی اختلاف کروں گی، میں جا کے احتجاج پیش کروں گی، میں جا کے دلیل کروں گی، دلیل پیش کروں گی. اور آپ نے کی. مولا کائنات ایک وقت تھا کہ ساکت نظر آتے ہیں، ہاتھوں میں رسن بستا ہے، بحث کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن یہی علی ہیں، جیسے ہی آپ کو اقتدار ملا، ظاہری خلافت ملی، آپ نے وہ تمام مال و دولت، وہ بیت المال جو مسلمانوں نے ہڑپ کر لیا تھا، ان کے کہا کہ تمہارے حلقوں سے کھینچ نکال کر باہر نکال کروں گا، تمہارے حلقوں سے کھینچ لوں گا، اتنی شدت کے ساتھ. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں کسی ماموریت پہ تھا، جب واپس آئے مدینہ، دیکھا کہ انقلاب ہوا ہوا ہے، خلیفہ سوم کا قتل ہوا، امیر المومنین خلیفہ ہیں، میں اندر جانا چاہتا تھا مولا کی خدمت میں کہ اپنے سفر کی رپورٹ پیش کروں، تو قبر نے کہا رک جائیے، ابھی اندر کوئی بیٹھا ہے. کہا کون؟ کہہ رہا مغیرہ. کہا اچھا مغیرہ، یہ تو عثمانیوں میں سے تھا، یہ مولا کے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ تو امویوں میں سے ہے، بنو امیہ میں سے ہے، یہ مولا کے پاس کیا کر رہا ہے؟ بہرحال جب مغیرہ نکلا، کہتے ہیں کہ پھر میں اندر گیا تو میں نے کہا مولا یہ شخص کیا کرنے آیا تھا؟ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی نیت کو جانتا ہوں، اس کے پلید ارادوں کو جانتا ہوں. تو مولا نے کہا یہ میرے پاس آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں معاویہ کی حکومت کو تسلیم کر لوں شام میں، اور اس سے کوئی بٹ بھیڑ نہیں کروں، اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں، وہ جو چاہے کرتا پھرے. تو کہتے ہیں مولا میں اس کی نیت و ارادے کو جانتا ہوں، یہ شخص بہت پلید ہے، لیکن یہ جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مولا نے کہا نہیں، میں ایک لمحے کے لیے بھی باطل حکومت کو برداشت نہیں کروں گا، ایک لمحے کے لیے بھی. اور میں مومنی ثابت کیا، ایک لمحے کے لیے بھی معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت کو قبول نہیں کیا. اہل بیت کی راہ و روش، منش، طریقہ، ان کا وے بالکل واضح ہے، لیکن علمی احتجاج، علمی طریقے سے، علمی انداز سے دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے بی بی نے یہاں بھی پیش کیا، امیر المومنین نے پیش کیا، اہل بیت علیہ السلام نے ہر دور اور ہر زمانے میں بھی پیش کیا ہے. بہرحال پھر کبھی موقع ملے تو میں بتاؤں گا اتحاد امت کے لیے اہل بیت کی کیا کوشش تھی. بہرحال وقت کافی گزر گیا، درود بھیجے محمد وال محمد پر. فرماتی ہیں کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اس کے افا حکم الجاہلیت تدبغون، تم حکم جاہلیت کی بنا پر یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہو. اور جو قوم خدا کی نشانیوں پر ایمان رکھتی ہے وہی قوم خدا کے حکم کو اپنے حکموں پر مقدم رکھتی ہے. یہاں پہ چار قسم کی جاہلیت متصور ہے. قرآن مجید میں چار مرتبہ جاہلیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ جو بی بی نے یہاں استعمال کیا ہے، در حقیقت بی بی تفسیر قرآن، قرآن کے تمام مطالب پر مکمل عبور رکھتی ہیں. چار جگہ قرآن مجید نے جاہلیت کا لفظ، تبرج الجاہلیہ، ظن الجاہلیہ، حکم الجاہلیہ اور حمیت الجاہلیہ، یہ چار جگہ حمیت، ظن، حکم اور تبرج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت. اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ جاہلیت کا زمانہ در حقیقت 100 یا 150 سال پہلے کا زمانہ ہے ظہور اسلام سے قبل کا. ظہور اسلام سے قبل اگر 150 سال پیچھے چلے جائیے کہ جب
جہالت، ظلمت، تاریکی، قتل و غارت، برائیاں، مسدہ، گناہ اپنے عروج پر تھا. اور جب برائیاں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں تو پھر نیکیاں اور اچھائیاں اپنا سفر وہاں سے شروع کرتی ہیں. اس لیے کہ جب انتہا ہو جاتی ہے، یہ نظام الہی کا تقاضا ہے کہ جب برائیاں اور اچھائیاں لڑتی ہیں اور برائیاں اوپر کی طرف جانے لگتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے وہاں پہنچ کر برائی دم توڑ دیتی ہے اور نیچے دبی ہوئی اچھائی آہستہ آہستہ سر اٹھاتی ہے، اس پہ غلبہ پا لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ 150 سال تک، یعنی ظہور اسلام سے قبل، بعثت رسول اکرم سے قبل 150 سال تک کا زمانہ جس کو مورخین نے لکھا ہے جاہلیت کا زمانہ، اپنے عروج پہ تمام برائیاں، اور جس کا ذکر کیا ہے بی بی نے اس خطبے میں، اور اپنے بابا کے احسانات کو بتایا ہے، ان کی حالت کو بتایا ہے، ایک بہترین ماہر عمرانیات کی طرح معاشرے کے مسائل کی نشاندہی کی ہے. اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ خطبے کا ایک ایک لفظ پڑھنا چاہیے کہ بی بی کیا کہہ کے جا رہی ہے، کتنا عظیم و شان خطبہ، ہمارے لیے انمول نمونہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. لیکن چونکہ ہم نے صرف ایک حصے کو لے لیا، باغ فدق کو اور دوسری تعلیمات کو چھوڑ دیا، یہ ظلم ہے اہل بیت پر، یہ ظلم ہے بی بی پر. واقعی ظلم ہے، ظلم کی اقسام ہوتی ہیں. ایک ظلم ہوتا ہے جو انسان کے بدن پر ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ بدن ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ظلم روح پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہ ہم جو ظلم کرتے ہیں اہل بیت پر کہ اپنے مقصد کی چیزیں لے لیتے ہیں اور اپنی طبیعت پر ناگوار اور سخت اور گراں باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے مزاج سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری مجلس سے، لوگوں کی واہ واہ سے متصادم ہوتی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب لوگ نہیں سنیں گے، لوگ نہیں آئیں گے، نعرے نہیں لگیں گے، اگر پڑھوں گا تو لوگ جو ہے وہ کہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو یہ حقیقتاً یہ بھی ظلم ہے اہل بیت پر کہ اپنی من پسند باتوں کو لے کر اور ان کی عظیم الشان خطبات اور نکات اور تعلیمات اور تربیت کے نکات کو چھوڑ دیا جائے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. سورہ فتح آیت نمبر 126، اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ قُلُوبَهُمُ الْجَاهِلِيَّةِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے جاہلیت کے تعصب کو اپنے لیے اختیار کر لیا. یہ کون تھے؟ حضرت نوح کا واقعہ. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَيْأَسُوا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوح کی آواز ہمارے کانوں میں آ جائے، بلکہ اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے. 2500 برس کی زندگی حضرت نوح کی، 950 سال تبلیغ خدا کی ہے، خدا کی راہ میں. بچوں کو لے کے آتے تھے، کہتے تھے بیٹا دیکھو ہم مر جائیں تو دنیا میں سارے کام کرنا، ایک کام نہ کرنا. کہا کیا؟ کہا کہ اس نوح کی بات نہیں ماننا. یہ تاثر زرارہ ایک شخص ہے، جب بھی طواف کرنے آتا تھا تو کانوں میں روئی ڈال لیتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد تلاوت قرآن کرے اور اس کا اثر میرے کانوں میں اور میرا دل پگھل جائے. یہ تعصب. لیکن کچھ اور ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے اس تعصب کو توڑ دیا. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا غلام تھا، رسول اکرم کی جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی تو یہ آپ کا غلام بن گیا. اس کے والدین اور اس کے چچا سب کافر تھے، اس کے قبیلے والے. اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب رسول اکرم کی خدمت میں آئے تو کہا کہ یہ ہمارا بیٹا 8 سال کا تھا، گم ہو گیا ہے، لہٰذا ہم نے ہم اسے پا لیا، اسے آپ ہمارے حوالے کر دیں. رسول اللہ نے کہا اس کا اختیار خود اس کے پاس ہے، اگر جانا چاہے تو چلا جائے. جب زید بن حارثہ سے کہا جاؤ بیٹا چلو ہم تمہارے اصل ماں باپ، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں محمد کی غلامی کو آپ کی قبیلے کی سرداری پر ترجیح دیتا ہوں. توجہ فرمائیے گا، نوجوان نوجوان ہے، جا سکتا تھا، دنیا، دولت، ریل، پیل، سیاوس، سرداری، سیادت، بڑائی، افتخار، سب کچھ تھا. کہا محمد کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں آپ کی قبیلے کی سرداری پر. کہا کہ میں نفل ولد کروں گا، میں انکار کر دوں گا پورے معاشرے میں کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرے نطفے سے نہیں ہے. کہا کہ آپ انکار کر دیں. وہ انکار کرتا ہوا چلا کہ رسول اکرم نے اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا بنایا ہاتھ زید بن حارثہ کو. اس طرح
تعصب کے بتوں کو توڑا ہے. حمیت الجاہلیہ تبرج الجاہلیہ تبرج برج سے ہے, برج یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنا, جیسے عربی زبان میں کسی ٹاور کو برج کہا جاتا ہے جو دور سے نمایاں ہوتا ہے. خدا کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, زمانہ ماضی کی جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو ظاہر اور آرائش کر کے باہر نہ ہو. اکثر یہ بات آ گئی تو ایک چھوٹا سا خواتین کے لیے جملہ, اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ایک لڑکی جو پردہ نہیں کرتی وہ بڑی اچھی ہے, دل کی صاف ہے, اس کا کوئی غلط مقصد نہیں ہوتا کہ وہ بے پردہ جائے, بلکہ اس کا دل صاف, وہ ٹھیک ہے پردہ نہیں کرتی لیکن ایمان کی بہت اچھی, دل کی بہت اچھی ہے. تو یہاں پہ میرے استاد کہتے تھے یہ تمہارا دل کیسا پاک ہے, یہ تم کہہ رہے ہو اس کا دل بہت اچھا ہے, یہ کوئی برا مقصد نہیں کرتی. جب تم آرائش کر کے نازک کپڑے پہن کر, باریک کپڑے پہن کر, فٹنگ کے کپڑے پہن کر باہر جاؤ گی تو جو نوجوان تمہیں دیکھے گا, جو انسان تمہیں دیکھے گا, تم اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے ذریعے سے, میک اپ کے ذریعے سے آرائش کر کے جب لوگوں کے سامنے لے کے جاؤ گی, ان کی توجہ کا مرکز بنو گی, وہ تمہارے خلاف تمہارے لیے برے خیالات اپنے دل و دماغ میں لائیں گے, تو پھر تمہارا دل کیسے پاک ہوا؟ تم اس بات کا سبب بن رہی ہو کہ ان کے ایمان کو, ان کے ارادوں کو, ان کی دل کی نورانیت کو ختم کرو. بہرحال یہ اور بات ہے کہ جو حضرت باہر ہوتے ہیں ان کو اپنی نظروں کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ اگر ایک خاتون بے پردہ آتی تو ہم کہتے ہیں جناب یہ تو خود بے پردہ آ رہی ہے, ہم اسے دیکھیں گے. نہیں, یہ دلیل نہیں بنتی. آج کل کیونکہ ٹیکسٹائل وغیرہ جتنی بھی ملز ہیں یہ سب ایسے کپڑے بنا رہی ہیں جو بہت ہی سی تھرو ہوتے ہیں, بہت ہی باریک, بہت ہی نازک ہوتے ہیں. یہ خواتین کا کام ہے کہ اپنے حجاب کو مکمل کریں, ایسے کپڑے نہ پہن کے جائیں, ان کی وضاحت ایسی نہ ہو کہ جس سے کسی انسان کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. ظن الجاہلیہ اور حکم الجاہلیہ, یہ حکم جاہلیہ جس کی تلاوت میں نے یہاں پہ کی, افا حکم الجاہلیہ تتبعون, کیا تم حکم جاہلیت چاہتے ہو؟ چار جگہ قرآن مجید نے تو بی بی نے ان چاروں جاہلیتوں کو اس آیت میں سمو دیا کہ تم کس طرح یہ کام کرنا چاہتے ہو. درود جی محمد وال محمد پر. اس کو فرماتی ہیں باغ صدق کے اس کے لیے, یبن ابی قحافہ, اے پسر قحافہ, اف کتاب اللہ انترس اباکا ولا عارف ابی, کیا یہ کیسے انصاف ہے تیرا کہ تو اپنے کہ جس کتاب خدا سے تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کتاب خدا کے مطابق تو اپنے باپ سے اس پائے اور فاطمہ بنت محمد اپنے باپ سے اس نہ پائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اترسا ابا کا ولا ارے سو ابھی, تم اپنے والد سے ارث پاؤ اور فاطمہ اپنے والد سے ارث نہ پائے, یہ کہاں کا؟ پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے لقد جئتا شیئن فریا, یہ وہ آیت ہے کہ جب حضرت مریم بچے کو لے کر گود میں لے کر اپنے قبیلے میں اپنے شہر میں آئیں تو اس وقت لوگوں نے کہا نہ تمہارا باپ ایسا تھا مریم, نہ تمہاری ماں ایسی تھی کہ اتنا برا کام کرے, لقد جئتا شیئن فریا, کہ تم بہت ہی یہ برا کام انجام دینے والی ہو. تو وہاں پر حضرت مریم نے حضرت اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا, اس بچے نے کلام کیا, تو وہ آیت یہاں پہ پیش کی, افعلا عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتم وراء ظہورکم, تم حکم خدا کو جانتے بوجھتے ہوئے کتاب خدا کو اپنی پیٹ کی طرف پھینک دیتے ہو, اسے پامال کر دیتے ہو, اذ یکن وورث سلیمان داوودا, اور پھر آیت پیش کرتی ہیں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ سلیمان نے داؤد سے ارث پائی ہے, وقال فی مختص من خبر یحیی ابن زکریا, پھر فرماتی دیکھیں قبول کتنا ہے بیوی کو قرآن پر, فرماتی کیا تم نے وہ قصہ نہیں پڑھا کہ جہاں پر خدا نے یحیی ابن زکریا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اذ قال رب هب لی من لدنک ولیا یرثونی ویرث من آل یعقوب, کہ جب حضرت زکریا نے کہا کہ اے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا نصیب کر جو مجھ سے ارث پائے اور آل یعقوب کی ذریت میں ہوتے ہوئے ارث پائے,
فرماتی ہیں وقالا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں خدا فرماتا ہے کہ جس طرح مردوں کا دو حصہ ہے اسی طرح لڑکیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور فرماتی ہیں ان طرح کا خیر للوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا للمتقین، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جو صاحبان مال و ثروت ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے ورثہ کے لیے وصیت لکھ کے جائیں، یہ بی بی کا استدلال ہے۔ ایک کے بعد ایک آیات قرآنی کی تلاوت کر رہی ہیں، وزعمتم ان لا حظ لی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے، ام تقولون ان اہل الملت لا یتوارثان، کیا تم یہ کہتے ہو کہ امت میں امامت اور نبوت لا تجتمعان فی بیت واحد، تم یہ بہانہ بناتے ہو کہ امامت اور نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ علم کے علاوہ کوئی اور چیز میراث میں نہیں چھوڑتے، تو یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ یہ بات قرآن کی تعلیمات سے متصادم نظر آتی ہے۔ بہرحال اور بھی اس میں بہت سے نکات ہیں، بہت سے احتجاجات ہیں بی بی کے، بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ جن کو اگر پیش کیا جائے تو ہم تمام ان تمام تفرقوں کو ختم کر سکتے ہیں جس کی ابتدا اس خطبے میں بی بی نے کی ہے۔ یہ خطبہ وہ ہے جب مولا کائنات مسجد میں نہیں ہیں، بی بی اپنی چند خواتین اور چند بنی ہاشم کے مردوں کے ساتھ مسجد میں آئیوں اکیلی خطبہ دے رہی ہیں، کبھی مہاجر و انصار کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں، کبھی خلیفہ وقت کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں، کبھی ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھجھوڑتی ہیں، کبھی آیت قرآنی پیش کرتی ہیں، کبھی سیرت و سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور استدلال پیش کرتی ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے، اور کہا کہ آج میں اپنے حجت تمام کیے دے رہی ہوں۔ بہرحال بے صدا آپ کی بوریت کے سبب نہیں بنوں گا، بہت سارے ایسے نکات تھے جو میں نے یہاں پر انڈر لائن کیے تھے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن وقت کافی گزر گیا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ فرماتی ہیں تم سمجھتے ہو کہ تم نے اس طرح فیصلہ کر کے اپنے لیے دولت کو اکٹھا کر لیا، قد اخلقتم الی الخفض وعبدتم من هو احق بالبسط والقبض، اور تم نے اس شخص کو امامت سے اور ولایت سے دور کر دیا کہ جو اس کا حقدار تھا، وہ خلوتم بالدعات، اور تم نے اس کو چھوڑ کر خلوت اختیار کر لی، ونجوتم من الضیق بالسعات، اور تم نے خاموشی اختیار کر لی، تم نے تنگی کو چھوڑ کر، تم یہ سمجھتے ہو کہ باب و فدق کو لے کر ہم پر راستہ بند کر دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت آسائش میں آ گئے۔ بالکل یہی جملے جناب زینب کے دربار یزید میں تھے، کد کیدت و سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا یا یزید، تو چال چل لے یزید، تو جو کوشش کرنا چاہے کرے، واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ جناب زینب یزید سے بالکل بہی نہیں سی لب و لہجے میں خطاب کرتی ہیں، کہتی ہیں تو نے آل نبی کی خواتین کو اسیر بنا کر قیدی بنا گئی، سمجھ لیا کہ تو زمین و آسمان کا مالک بن بیٹھا ہے یزید، وہ وقت دور نہیں کہ روز قیامت رسول کی بارگاہ میں تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا اے کاش میں حسین کو قتل نہ کرتا۔ اس کے بعد آیت پیش کرتی ہیں فَإِن تَكْفُرُوا وَأَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تم اگر کافر ہو جاؤ اور وہ زمین پر جتنے افراد ہیں سب کے سب خدا سے موڑ لیں، اس کے دین سے انحراف کر لیں، تو سمجھ جاؤ کہ تم خدا کا بال بھی کا نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بی بی کے وہ الفاظ، کس طرح شجاعت سے، کس طرح دلیری سے علمی اختلاف کو پیش کیا ہے۔ بس یہ احتجاج موجود ہے تاریخ میں، سمجھیں دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آخر میں صرف میں چاہتا ہوں کہ بی بی سے مسائل سے متعلق جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ وہ مرثیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جب واپس لوٹی ہے مسجد سے تو سیدھی اپنے بابا کی قبر پہ گئی، اور وہاں جا کر بہن کرتی ہیں بابا آج مسلمانوں کے بھرے مجمع میں کوئی نہیں ہے، کچھ میری آواز پہ لبیک کہتا،
اگر وہ الفاظ میں پیش کر سکوں, کلام حالا قبر ابیہا, اپنے بابا کی قبر پہ آ کے جناب زہرا نے جو کلمات ارشاد فرمایا, رفعت قوتی, بابا میری طاقت ختم ہو گئی, بابا آپ کی جدائی مجھ پر بہت شاق ہے, وَشَمَّتَ بِعَدَائِ, دشمن ہم پہ ہنس رہے ہیں بابا, وَالْكُمْدُ قَاتِلِ, اور میرا غم و اندوہ میرا قاتل بن گیا ہے, يَا بَتَا بَقِيَتْ وَالِحَةً وَحِيدًا, اے بابا آج آپ نے دیکھا آپ کی بیٹی بنت محمد کس طرح بھری مسجد میں تنہا کھڑی خطبہ دے رہی تھی, مگر کوئی نہیں تھا جو زہرا کی صدا پہ لبیک کہتا, وحیرانتن فریدہ, حیران و پریشان, یکتودنہ گلی, کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی مگر کوئی نہیں تھا جو زہرا کی صدا پہ لبیک کہتا, یا بتا من للارام والمساکین, کون ہے جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے, ومن للامت یوم الدین, کون ہے قیامت جو امت کی رہنمائی کرے, یا بتا امسینا بعدتا من المس صدفین, ہے بابا آپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارے حق کو غصب کیا, اے بابا آپ کے پردہ فرماتے ہی ہم پہ ظلم کی آنیاں چلنے لگی, یہ بی بی قبر پر فریاد کر رہی ہے, اے بابا فائیو دم عدل فراغ لا تنحمل, اے بابا آپ کی جدائی میں کوئی آنکھ ایسی ہے جو گریہ نہ کرتی ہو, ایک کے بعد ایک کے مرثیے کے الفاظ ادا کر رہی ہے, اور جب گھر پہنچی ہے امیر المومین کو دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں, فاطمہ بنت محمد کو دیکھا ایک دفعہ کھڑے ہو گئے, علی کی شرمندگی کو محسوس کیا اور کہا علی میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں, اگر تمہارے حق کو قسم کیا ہے تو میں نے تمہارے حق کا دفاع کے لیے محسن کا نذرانہ پیش کیا ہے, اے علی اگر تیرے ہاتھ ہمارے خدمے ہیں تو تیری فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے, اے علی فاطمہ ساتھ ساتھ ہے تمہارے, اجرکم اللہ, بس یہ بیوی بہن کر رہی ہے ایک ایک کر کے دن گر رہی ہے, روایت کہتی ہے میں ایک مرسی میں ارشاد فرماتی ہے, اللہم عجل وفاتی سریعا, اے خدا زہرا کی موت کو بہت جلد پہنچا دے, مجھے نہیں معلوم وہ کون سے غم تھے کہ جن کو سوچ کر جن کو ذہن ملا کر فاطمہ زہرا اپنے خدا سے اپنی جلد موت کی تمنا کر رہی ہے, اجرکم اللہ, فرماتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد زمین و آسمان رویا, آپ کا منبر رویا, آپ کی محراب نے گریا کیا, آپ کی فاطمہ نے گریا کیا, بس ادارو ایک ایک کھڑ کے ایک ایک کر کے بیوی دل گن رہی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ نے آخر وقت میں یہی کہا تھا, اے فاطمہ دیکھو میں تم سے جدا ہونے والا ہوں, اس کے بعد جب کہا تھا اے فاطمہ سب سے پہلے جنت میں تم ملاقات کرو گی تو فاطمہ زہرا مسکرائی تھی, یہ آخری مسکراہٹ تھی, یہ فاطمہ کی آخری مسکراہٹ تھی, بس عزادارو فاطمہ ایک ایک کر کے دن گر رہی ہیں, اللہم عجل وفاتی سریعا, اے خدا فاطمہ کی موت کے وقت کو نزدیک کر دے, بس عزادارو بی بی کو اتنا خیال تھا اپنے پردے کا کہ ایک دفعہ فاطمہ جناب فاطمہ اسما سے کہتی ہیں, اسما میں نے سنا ہے کہ جب مردے کو لے جایا جاتا ہے تخت پر لٹا کر تو پھر اس کے جسم کے اعضا پر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, لیکن اس کے جسم بھی خد و خال واضح ہوتے ہیں, اسما کہتی ہیں بی بی میں نے ہجرت حبشہ میں ایک ایسا تابوت دیکھا ہے جس میں لیٹنے کے بعد مردہ کا جسم نظر نہیں آتا, تو ایک دفعہ بی بی نے کہا اے اسما دیکھو جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے لیے اس تابوت کا انتظام کرنا, ارے میں نہیں چاہتی کوئی نہ ہمارا میرے جسم پہ نظر ڈالے, ہائے بی بی تیری عظمت کو سلام, ہائے بی بی تیری غربت کو سلام, یہی وجہ ہے کہ بی بی نے جب یہ سنا تھا تو مسکرائی تھی, یہ زندگی میں پہلی مسکراہٹ تھی بابا رسول اللہ کے
وفات کے بعد بس عزداروں علی کو بلایا, اے امیر المومنین, اے ابوالحسن, دیکھیں میں دنیا سے جا رہی ہوں, میں آپ کی اور بچوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکی, مگر ایک گزارش ہے, ارے مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیجئے گا, ارے رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا, کوئی ایسا نہ ہو کوئی نامحرم میرے جنازے کو دیکھے. بہجت سے کسی نے پوچھا, جب ہم امام رضا کی زیارت کے لیے جائیں تو ہم کیا کام کریں کہ امام رضا ہماری طرف توجہ کرے؟ کہا کہ اپنے ائمہ کو ان کی مظلومہ دادی فاطمہ زہرا کا واسطہ دو. ارے جب بھی کسی امام کو ان کی مظلومہ دادی کا واسطہ دیا جاتا ہے, امام تم پہ توجہ کرتے ہیں, یقین ہے یہ وہ گھڑی ہے کہ رسول اللہ توجہ کریں گے, توجہ کریں گے, تمام آئے مہنگا سنی توجہ کریں گے. بس اداروں آخری روایت, اسماء کو بلایا, اسماء دیکھو میرا آخری وقت آ پہنچا ہے, دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک میرے ذکر کی آواز آتی رہے سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں ہوں, اور جب ذکر کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ جانا میں اس دنیا سے چلی گئی. اسماء پریشان ہے, زہرا نے دروازہ بند کیا حجرے کا, کافی دیر تک ذکر و تصدیق و تحلیل کی آواز آتی رہی. اسماء کہتی ہاں میری بیوی حیات ہے, میری ابھی بیوی زندہ ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ تصدیق و تقدیس و تحلیل کی آواز آنی بند ہوئی. اسماء نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا, ارے نہ جانے میری بیوی کو کیا ہوا, اللہ خیر کرے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حسن و حسین دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے. اب آج عجیب عالم ہے, ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی دروازہ کھولتے تھے ماں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے شہزادوں کا استقبال کیا کرتی تھی. ارے آج کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ آج ممتا نظر نہیں آتی, شاید یہ خدمت کی طرف سے انتظام ہو. ارے حسنین چھوٹے ہو, ارے ماں کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکو گے, ارے پہلی منزل پر ماں کے وجود کو دکھا کر دلوں کو مستحکم کر دیا. بس ایک دفعہ جب ماں کو نہ پایا تو پریشان ہوئے, کہا کہ اما اسماء یہ بتائیے مادر گرامی کہاں ہیں؟ کہا کہ بچوں تمہاری ماں استراحت کر رہی ہے, آرام کر رہی ہے, آؤ بچوں کھانا کھاؤ. کہا کہ اسماء یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کیا کبھی ماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں اپنے کھانا نہ کھلایا ہو؟ ارے ماں لقمے بنا کے دیتی تھی تو ہم کھاتے ہیں. بس عزیزوں جب زیادہ اصرار بڑا بچوں کا, کہا کہ بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی, امیر المومنین کو خبر دی گئی, مسجد سے تشریف لائے, غربی کے غسل و کفن ہو گیا. جب کفن ہو گیا طریقہ یہ ہے کہ آئے زخربہ کو بلایا جاتا ہے. روایت میں لکھا ہے مغرب کی نماز کے بعد بی بی اس دنیا سے شہید ہوئی, غسل و کفن ہو گیا, آپ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. علی مرتضی فاتح خیبر کس طرح اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں. بس ادارو ایک دفعہ نہ حسن بڑھتے ہیں نہ حسین بڑھتے ہیں, ایک بچہ ماں کے سرہانے ہے, حسین ماں کے پائے کی کھڑا ہے, ماں کے تلوے سے اپنے نقصان کو مس کر رہا ہے. ایک دفعہ کہا بابا ہمیشہ ماں نے اپنے سینے سے لگایا ہے, اے بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی ارے ہم ماں سے نہ ملیں گے. بس یہ کہنا تھا, روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسن آ جا, آ میرے حسین آ جا, ارے میرے سینے سے لگ جا, ادھر سے حسن دوڑے ادھر سے حسین دوڑے, میں نے سینے سے لگایا, کون نام برپا ہو گیا, میں کو بھی جب وقت ہے جاتے جاتے بچوں کی ہمدردی شفاعت کا انتظام کیا ہے. اے بی بی کتنی ان سے الفت ہے. اے بی بی اس وقت کہاں ہوں گی جب یہی مدینہ ہوگا, حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہوں گے, بی بی کربلا ہوگی تین دن کا سوکھا گلا شب خنجر میں خنجر کے وار کر رہا.
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بے شک جنہوں نے ظلم کیا وہ بہت جلد اپنے ظلم کا انجام دیکھیں گے.